बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین آج بدھ ہے، 2 شہریور 1401 ہجری شمسی مطابق 26 محرم الحرام 1444 ہجری قمری اور 24 اگست 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے مختلف علاقوں میں بری فوج کی ڈرون مشقیں علاقے کی سلامتی کو خطے کے ملکوں کے ذریعے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے، مشقوں کے کمانڈر ایڈمیرل سیاری کا بیان۔ ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد میں بی جے پی کے ایک رکن صوبائی اسمبلی کے ذریعے شان رسالت ماب میں گستاخی، مسلمانوں کے احتجاج کے بعد گستاخ رسول گرفتار۔ اور پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی، امدادی کارروائیاں جاری، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ اور اب خبریں تفصیل کے بعد۔ ایرانی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں سالانہ ڈرون مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد ملکی دفاع میں ڈرون طیاروں کے استعمال اور ان کی حربی توانائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ شمالی، جنوبی، مغربی، مشرقی اور وسطی ایران کے وسیع علاقوں میں شروع ہونے والی مشترکہ ڈرون مشقوں میں بری فوج کے چاروں دستوں اور ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ ان 2 روزہ ڈرون مشقوں میں 150 ڈرون شریک ہیں، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون طیارے شامل ہیں۔ ڈرون مشقوں کے ترجمان ایئر ایڈمیرل موسوی نے بتایا کہ مشقوں میں شریک ڈرون طیارے پہلے مرحلے میں اپنے مخصوص ہدف کا پتہ لگائیں گے اور اگلے مرحلے میں اپنے ہدف کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مشقوں میں حصہ لینے والے ڈرون طیارے فرضی دشمن کے اہداف کا پتہ لگانے کا کام کریں گے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ضروری معلومات بھی زمینی اسٹیشن کو ارسال کریں گے۔ ڈرون مشقوں کے ترجمان کے مطابق جاسوس مشن انجام دینے والے تمام ڈرون طیارے علاقے میں موجود تمام سسٹموں اور اہداف کی معلومات اپنے پیچھے آنے والے ڈرون طیاروں کو منتقل کرتے رہیں گے۔ ایئر ایڈمرل موسوی نے بتایا کہ ان مشقوں کے انعقاد کا مقصد فضائی جنگ میں ڈرون طیاروں کی حربی توانائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ دوسری جانب مشترکہ ڈرون مشقوں کے کمانڈر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی عسکری طاقت کے ارتقاء میں ڈرون طیارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ عسکری میدان میں ڈرون طیاروں کا استعمال ایک نیا تجربہ ہے اور حالیہ جنگوں میں ان کی کارکردگی پوری طرح ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون طیاروں کی افادیت اور کارکردگی کو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ اور اسی طرح یوکرائن روس جنگ میں بھی پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ ایرانی فوج کے عسکری نظام میں ڈرون طیاروں کو پوری طرح شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دفاعی میدان میں کسی دوسرے ملک سے وابستہ نہیں ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے تمام تر آلات و وسائل مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ ڈرون مشقوں کے کمانڈر نے کہا کہ ڈرون طاقت ملک کو جارحیت سے بچانے میں اہم ثابت ہوگی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کی سلامتی کا تحفظ خطے کے ملکوں کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اسرائیلی الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں آئی اے ای کے قوانین کے مطابق اور اس عالمی ادارے کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر کاربند ہے اور آئی اے ای بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تہران کی ایٹمی تنصیبات پر اس کی نگرانی میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کے دعوے اور الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں اور یہ سلسلہ 20 سال سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی الزامات نفسیاتی جنگ اور صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ سوچ کا حصہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں بی جے پی کے ایک رکن صوبائی اسمبلی کے ذریعے شان رسالت میں گستاخانہ بیان دیے جانے پر شہر میں لوگوں نے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد گستاخ رسول کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے علاقے گوشہ محل سے بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے ایک ویڈیو کلپ میں شان رسالت میں توہین آمیز بیان دیا تھا، جس کے بعد شہر کے کئی علاقوں کے تھانے کے باہر لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور بی جے پی کے ایم ایل اے کی گرفتاری کی مانگ کی۔ بعد ازاں پولیس نے گستاخ رسول راجا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف حیدرآباد کے کئی تھانوں میں الگ الگ شکایتیں درج کرائی گئی ہیں۔ عدالت نے ٹی راجا سنگھ کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے اسے ضمانت دے دی ہے۔ اس واقعے کے بعد مرکز میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے ٹی راجا کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے اور اسے اظہار وجو کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس واقعے پر مسلمانوں میں ایک بار پھر شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حیدرآباد کی انتظامیہ نے ہر طرح کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اپریل کے آخر میں بی جے پی کے ترجمان نپور شرما نے بھی شان رسالت میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے اور ہندوستانی حکومت کو عالمی سطح پر خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 230 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 26,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں، اور ادھر صوبہ سندھ میں بھی شدید سیلاب اور بارشوں سے تباہی ہوئی ہے، امدادی کارروائیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 263 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کراچی میں اسکولوں کو 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ شہباز شریف اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان فورس اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 6 افراد مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ٹی ٹی پی کا ایک کمانڈر اور اس کے 3 ساتھی بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی کمانڈر کا نام ملا عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ صوبہ ہلمند کے ضلع ناوا میں ہونے والی اس جھڑپ میں افغان طالبان کے سپاہی بھی مارے گئے ہیں۔ تاحال طالبان انتظامیہ نے اس جھڑپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی پاکستانی طالبان کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات میں فلسطین سمیت علاقے کی مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ علیحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ اور حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنی ملاقات میں غزہ و غرب اردن کے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا، اور تمام شعبوں میں جملہ سیاسی و تشہیراتی میدانوں میں تحریک استقامت کی توانائیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اسی طرح علاقے کے حالات اور تحریک استقامت کے کردار کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے 5 سے 7 اگست کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 49 فلسطینیوں کو شہید اور 360 سے زائد کو زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے بھی صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور سے تل ابیب اور بن گورین ہوائی اڈے پر سینکڑوں میزائل و راکٹ داغے، جس میں کم سے کم 60 صہیونی زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں بعض بری طرح زخمی ہوئے ہیں جو ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش سے دوچار ہیں۔ سر انجام مصر کی وساطت سے غاصب صہیونی حکومت اور جہاد اسلامی فلسطین کے درمیان 8 اگست کو فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل شروع ہوا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی اماراتی اتحاد یمنی عوام کے تیل و گیس کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ اپنے ایک خطاب میں انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا کہ سعودی اتحاد نے عوام کا لوٹا گیا ایک ایک پیسہ واپس لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے دشمن مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان کی طاقت کو منتشر اور اسلامی ملکوں کے حصے بکھرے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے امریکی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ اور اندرونی امن و سلامتی کا قیام امن کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ روسی طیاروں نے شمال مغربی شام میں النصرہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ النصرہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایگوروف نے کہا ہے کہ روسی فوج نے شمال مغربی شام میں النصرہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ جبہت النصرہ کے یہ دہشت گرد صوبہ ادلب کے مختلف علاقوں، خاص طور سے خان شیخون اور سراقب کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب وقت ہوا ہے انٹرویو کا. سامعین جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ہدایت کی ہے. اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ حالیہ بارشیں پاکستان میں کئی دہائیوں کے بعد ہونے والی سب سے زیادہ بارشیں ہیں, جس نے سندھ سمیت بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور شدید بارشوں سے ان علاقوں میں تباہی مچی ہے. کچے مکانات منہدم ہو چکے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے. اس پوری صورتحال پر ہم نے جب اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے سینئر صحافی جناب نثار حیدر سے رابطہ قائم کیا اور ان سے دریافت کیا کہ اتنی بڑی تباہی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا.
جی بہرحال یہ جو تباہی ہے یہ بہت انہونی قسم کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے بدترین قسم کی بارشیں اور اس کے بعد سیلابی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی ہے. 200-300 ملی لیٹر بارش کی توقع کی جاتی تھی, لیکن اس وقت جو بارش ہے وہ 2000 ملی لیٹر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, جس کے سبب سندھ کے زیری علاقے, سندھ کے شہری علاقے مکمل تباہی کا شکار ہو چکے ہیں. ہزاروں نہیں تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. کچے گھر تقریباً کہے جا رہے ہیں کہ ٹوٹ چکے ہیں. اور سندھ کا کوئی شہر اور گاؤں اب اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں 2-3 فٹ پانی کھڑا نہ ہو, سوائے کراچی اور حیدرآباد کے, جہاں پہ نسبتاً شہری سہولیات سندھ کے دیگر مضافاتی علاقوں میں کی نسبت بہتر ہیں. باقی پورے سندھ کے اندر تباہی اور بربادی کا ایک عالم ہے, کیونکہ کراچی شہر کی بھی انفراسٹرکچر اس شدید بارش کے اندر ٹوٹتا پھوٹا دکھائی دیتا ہے. وہ سفر جو آپ پہلے روڈ پہ آدھے گھنٹے میں کرتے تھے وہ شہری سڑکوں کے ٹوٹنے کے سبب ایک ایک گھنٹے تک طویل ہو چکا ہے. شہر کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن اسی طریقے سے سندھ میں جو بارشوں کے سبب روز بارش ہو رہی ہے, کل رات بھی آپ کو پتا کہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو اس میں حکمرانوں کی نااہلی ایک طرف ہے, لیکن یہ ایک ایسی قدرتی آفت ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا, کیونکہ پاکستان کبھی بھی اس طرح کے موسم کا سامنا نہیں کیا. دریائی پانی کے چڑھاؤ کے سبب جو ہے وہ دریاؤں سے کے ساتھ متصل شہروں اور گاؤں کے اندر بھی پانی آنا شروع ہو چکا ہے. سکر شہر, خیرپور شہر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ 3-3 فٹ پانی شہر میں کھڑا ہو گیا ہے, کیونکہ دریا نے پانی جو ہے وہ دوبارہ شہر کی طرف لوٹانا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے ناگہانی ہے, گو کہ حکومت کی نااہلی اس میں شامل ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس قدر بارش نے شہری اور دیہی علاقوں کا نظام زندگی مکمل طور پر مفروض کر دیا ہے. اور سندھ گورنمنٹ کی, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اس کی انکمپٹنسی بھی ساتھ میں آئی ہے کہ وہ اس کے تدارک کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکی, جبکہ محکمہ موسمیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گاؤں کے اندر جو لوگ کھانا بناتے ہیں وہ گیلی لکڑی, سوکھی لکڑی سے بناتے ہیں, جبکہ بارش کے سبب گیلی لکڑی ہو چکی ہے, کہیں گیس نہیں آ رہی ہے, لوگ کھانے سے محتاج ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ بہرحال پاکستان اور سندھ جو ہے وہ انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے. اس لیے عوامی رد عمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل بلاول بھٹو لاڑکانہ گئے تھے تو وہاں پر ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سکر گئے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے ان کو گھیرا ہے. اور یہ مسئلہ جو پاکستان کو اس وقت درپیش اور سندھ کے اندر, وہ غیر یعنی دنیا بھر کی امداد کے بغیر شاید سندھ حکومت کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ اس آفت سے نپٹ سکے. خاص طور پہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, لوگوں کو دوبارہ ان کی زندگی کو بحال کرنا, جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں ان کو دوبارہ آباد کرنا سندھ حکومت یا پاکستان کی حکومت کے لیے اکیلے کرنا مشکل نظر آتا ہے.
سامعین یہ تھے پاکستان کے سینئر صحافی جناب نثار حیدر, جو کراچی سے سندھ میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور جو تباہی بارش کے نتیجے میں آئی ہے, جو سیلاب امنڈ آیا ہے علاقوں میں, دیہی علاقے خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اس حوالے سے تازہ ترین رپورٹ پیش کر رہے تھے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال اس آفت کی گھڑی کے اندر جو ہے جو افراد متاثر ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ریلیف ملے, اور اس سلسلے میں حکومت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے اور مخیر حضرات بھی آگے آئیں اور آگے آ کر جو افراد اس بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو شہریور 26 محرم الحرام اور 24 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس محرم الحرام سن 1023 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ اور دانشور شیخ عبداللہ تستری نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. اس کے بعد شیخ عبداللہ تستری اصفہان کی دینی درسگاہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے. ان کے حلقہ درس میں بڑی تعداد میں علماء اور فضلاء شرکت کرتے تھے. شہرہ آفاق عالم دین علامہ مجلسی اور معروف فقی مرزا محمد نائنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے. شیخ عبداللہ تستری نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جن میں خواص القرآن اور جامع الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہیں. چوبیس اگست سن 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان کے شہر سورت پہنچا. یہ وہ کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نوآبادی بنانے کی راہ ہموار کی. اس کمپنی کا قیام 22 ستمبر 1599 کو عمل میں آیا تھا. اسی سال 31 دسمبر کو ملکہ برطانیہ نے اس کمپنی کو سرکاری اجازت دے دی. 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں تجارتی کوٹی قائم کرنے کی اجازت چاہی اور یوں بر صغیر میں انگریزوں کے قدم جمنے کا آغاز ہوا. 1857 میں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑی. اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوئے اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہندوستان براہ راست برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا. چوبیس اگست سن 1908 کو اردو کے معروف ادیب اور شاعر نسیم امروہی پیدا ہوئے. نسیم امروہی کا اصل نام سید قائم رضا تھا. انہوں نے 11 سال کی عمر سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کر دیے. ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں لیکن بعد میں وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہو گئے. انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. اس سلسلے میں وہ جوش ملیح آبادی، سید عالی رضا، جمیل مظہری اور نجم آفندی کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے 150 سے زیادہ مرثیے لکھے جن کے کئی مجموعے شائع ہوئے. فرہنگ اقبال اور نسیم اللغات بھی ان کی یادگار ہیں. 28 فروری 1987 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا. چوبیس اگست سن 1929 کو بیت المقدس میں تحریک دیوار ندبہ شروع ہوئی. مسجد الاقصی کے مغرب میں واقع یہ دیوار آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے اور اسی بنا پر مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. تحریک دیوار ندبہ کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل صہیونیوں نے جو برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر تدریجی قبضے کے خواہاں تھے مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کی. چنانچہ غم و غصے کے عالم میں فلسطینیوں نے صہیونیوں کے خلاف آج ہی کے دن تحریک شروع کی جس کے بعد برطانیہ نے پورے فلسطین میں کرفیو لگا دیا. اس دوران برطانیہ کی پولیس اور فوج بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فعال ہو گئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد مارے گئے. دو شہری ور 1357 کو پروفیسر محمد پروین گنابادی انتقال کر گئے. انہوں نے ادیب نشاپوری جیسے استاد کے سامنے زانوئی تلمس طے کیا اور ایک طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے. سن 1328 میں انہیں وزارت ثقافت کی جانب سے نصابی کتب کا جائزہ لینے پر مامور کیا گیا. اس دوران انہوں نے علامہ علی اکبر دہ خدا سے آشنائی حاصل کی اور لغت نامہ کی تدوین اور تالیف کرنے والی ٹیم میں شامل ہو گئے. دو شہریور 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرزگو کو شاہی حکومت کی خفیہ پولیس ساواک نے شہید کر دیا۔ شہید علی اندرزگو نے نوجوانی کے ایام سے ہی شاہی حکومت کے خلاف اپنی انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا اور پھر جمعیت مؤتلفہ اسلامی کی رکنیت حاصل کی۔ سید علی اندرزگو کیپچولیشن جیسے شرمناک اور ذلت آمیز معاہدے کے نمایاں کردار وزیر اعظم حسن علی منصور کے خلاف کی جانے والی انقلابی کاروائی کے منصوبہ سازوں میں سے تھے۔ اس بنا پر شاہی حکومت نے ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ شہید علی اندرزگو نے شاہی حکومت کی جانب سے سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے بعد روپوشی اختیار کر لی، جو 13 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان تک رسائی حاصل کر لی۔ چنانچہ دو شہریور 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے گماشتوں کے ساتھ ایک مسلح جھڑپ کے دوران سید علی اندرزگو شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان میں 25 محرم الحرام ہیں۔ 25 محرم الحرام امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت۔ اس مناسبت سے ریڈیو تہران نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، لیجیے سماعت فرمائیں۔
یا حسین، 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 یا حسین۔
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلہ رسیدات، قافلہ رسیدات، رنج سفر چشیدہ، حسین عزیز فاطمہ، حسین عزیز فاطمہ۔
سامعین، نواسِ رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہم سب سے پہلے حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
کوئی دیکھ نہ پائے کوئی دیکھ نہ پائے ایسی خاطر سب
لوگ یہ سوچ کے سرکار
کن سے گرا ہے
بارہ محرم الحرام حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ آپ کا لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ ایک ایسا امام جو عاشورہ کے دل خراش واقعے کے بعد 61 ہجری قمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 94 ہجری قمری میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کی مناسبت سے ہم آپ سبھی سامعین کی خدمت میں ایک بار پھر تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔
کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن، کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن، رہائی مل گئی رہائی مل گئی، جاگو میری مظلوم بہن، کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن، اندھیرے چھٹ گئے در کھل گئے ہیں زندان کے، اندھیرے چھٹ گئے در کھل اجالا ہو گیا، دیکھو میری مظلوم بہن، رہائی مل گئی رہائی مل گئی، جاگو میری مظلوم بہن، کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن، مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی اب تو، مصیبتوں کی گھڑی ختم ہو گئی اجالا ہو گیا، دیکھو میری مظلوم بہن، رہائی مل گئی رہائی مل گئی، جاگو میری مظلوم بہن، کہا سجاد نے اٹھو میری مظلوم بہن۔
سمن امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 38 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور واقعہ کربلا میں آپ کی عمر مبارک تقریباً 23 سال تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا دور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوا، جبکہ معاشرہ ظاہری طور پر اسلامی تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات تو کی جاتی تھی، لیکن عملاً نہ صرف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، کسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے قتل اور ان کے مال و اسباب کے لوٹے جانے کا کوئی خوف و ڈر نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اہل بیت کے حالات کو یوں بیان کرتے ہیں، ہماری قوم کا حال بنی اسرائیل کے فرعونوں کے جیسا ہے، جو اپنے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آج ہمارا حال اس قدر دشوار اور سخت ہے کہ لوگ ممبروں سے ہمارے عظیم بزرگوں کی توہین کر کے ہمارے دشمنوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کے ولی اور حاکم کی حیثیت سے اپنا عظیم کام کیسے انجام دیا؟ عالم اسلام کے عظیم فقیہ اور فلسفی شہید محمد باقر الصدر اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کو دو بڑے خطرات لاحق تھے، پہلا خطرہ مسلمانوں کی فتوحات اور دوسری ثقافتوں اور تہذیبوں کا اسلام میں داخل ہونے سے تھا۔ یہ امر اسلامی دنیا سے مختلف تھا اور یہ دوسری ثقافتوں میں مستند اسلام کا خاتمہ تھا۔ اسلام کی حقانیت کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی اور وسیع علمی و تحقیقاتی کوشش کی ضرورت تھی اور اس خطرے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرا وہ خطرہ جو تمام اسلامی اقدار کو تہس نہس کر دیتا اور اسلامی معاشرے میں اعلیٰ انسانی مقاصد کو پست مادی مقاصد میں بدل دیتا، اس خطرے سے لڑنا ایک مشکل کام تھا اور کسی کو اس خطرے کا علم نہیں تھا۔ اس دوران صرف امام سجاد علیہ السلام ان دو خطرات سے واقف تھے۔ اس دور میں قابل اعتماد راوی کی کمی، بہادر مددگار کی کمی اور تقوی کی ضرورت نے بظاہر امام علیہ السلام کے لیے مشکل پیدا کر دی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں، لیکن اس اخلاقی، فکری اور سیاسی تعطل میں امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ایسی درسگاہیں قائم کیں اور دعا کے ذریعے تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
امام سجاد علیہ السلام اپنے مطالب کو زیادہ تر نصیحت، تبلیغ اور دعا کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے کتاب صحیفہ سجادیہ تشکیل پائی۔ اس عظیم کتاب میں تھوڑا سا غور کرنے سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح نظریاتی، ثقافتی، سماجی، سیاسی اور سب سے اہم مسئلہ امامت کو دعا کی شکل میں سمویا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے علاوہ اسلامی معاشرے کی قیادت اور لوگوں کی معصوم امام علیہ السلام کی اطاعت کے موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اموی خلفاء کے حکم سے انہوں نے ممبروں پر امیر المومنین علیہ السلام پر لان تان اور اہل بیت کے پیروکاروں کو ستایا اور سخت سزائیں دی۔ امام سجاد علیہ السلام یوم عرفہ کو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پروردگار، اہل بیت علیہم السلام پر درود و سلام بھیج، وہ اہل بیت کہ جنہیں تو نے اپنے حکم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اور تو نے انہیں اپنے علم کا خزانہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور اپنی سرزمین میں اپنا جانشین بنایا اور اپنے بندوں پر حجت قرار دیا۔ امام علیہ السلام عید قربان کی دعا میں اس طرح سے گویا ہوتے ہیں، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہ، یہ مقام تیری جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا۔ درآن حالی کے تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر یعنی قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے۔ اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے، بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کے نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پسے پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بارالہا تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں لعنت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا بزرگی والا ہے۔ جیسی رحمتیں، برکتیں اور سلام تو نے اپنے منتخب و برگزیدہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیے ہیں اور ان کے لیے کشائش، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تاجیل فرما۔
سمین امام سجاد علیہ السلام نے ایک بہترین یادگار رسالہ حقوق کے عنوان سے چھوڑا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں موجود 50 حقوق کو 7 قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں: خدا کا حق، اعضائے بدن کے حقوق، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ وغیرہ، افعال کے حقوق، نماز، حج، روزہ، صدقہ اور قربانی، پیشواؤں کے حقوق، حاکم، معلم، مالک، مالک کا حق غلام پر، رعیت کے حقوق، عام لوگوں، حاکموں پر لوگوں کے حقوق، شاگرد، ہمسر، غلام، مالک پر غلام کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، ماں، باپ، بہن، بھائی اور اولاد کے حقوق، متفرقہ حقوق، اس غلام پر آپ کے حقوق جسے آپ نے آزادی دلا دی ہے، وہ غلام جسے آپ نے آزاد کیا ہے اس کا حق، نیکی کرنے والے کا حق، مؤذن کا حق، امام جماعت کا حق، ہم نشین کا حق، ہمسائے کا حق، دوست کا حق، شریک کا حق، مال کا حق، مقروض کا حق، معاشرے کا حق، مدعی کا حق، مدعا علیہ کا حق، مشاورت کرنے والے کا حق، مشاورت لینے والے کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، نصیحت لینے والے کا حق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، درخواست کرنے والے کا حق، جس سے درخواست کی گئی ہے اس کا حق، بدی کرنے والے کا حق، آپ کو خوشحال کرنے والے کا حق، ہم مذہب کا حق، اہل ذمہ کا حق۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں بیان فرمائے ہیں۔
امویوں نے مذہبی لبادہ پہن کر اور مذہبی انداز اپناتے ہوئے اسلام کی اقدار پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی معاشرے میں ان کی بدعت کی انتہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے ادوار سے جا ملتی ہے۔ امویوں نے عاشورہ کے واقعے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو بغاوت کی شکل دینے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ کن الفاظ سے انکشاف کیا۔ جب وہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اسے فتح پر خوش دیکھا۔ یزید نے سوچا کہ حالات اس کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن امام سجاد علیہ السلام بڑی بہادری کے ساتھ مسجد شام کے ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں،
میں اپنا تعارف ہر اس شخص سے کراؤں گا جو مجھے نہیں جانتا. اے لوگوں, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم اور صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی چادر کے ساتھ اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کیا. میں بہترین طواف کرنے والوں اور ان لوگوں کا بیٹا ہوں, میں بہترین حجاج اور تلبیح پڑھنے والوں کا بیٹا ہوں, میں براق پر سوار ہونے والے کا بیٹا ہوں, میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل نے سدرۃ المنتہا کی منزل پر لے گیا, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد کے مقام و منزلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو پیاسا مارا گیا, انہیں اذیت دے دے کر شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو زمین کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. اشقیا نے میرے والد کی لاش کی بے حرمتی کی جبکہ آسمان کے فرشتے امام حسین علیہ السلام پر گریا کنا تھے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر پر نیزہ مارا گیا اور اس کے خاندان کو عراق سے شام لے جایا گیا. امام کے کلام کو سن کر لوگوں کی فریاد اور نوحہ و گریہ بلند ہو گیا. امام سجاد علیہ السلام نے اس طرح امت اسلامیہ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا.
سامعین, امام سجاد علیہ السلام کی ایک خصوصیت تقوی و پرہیزگاری تھی. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام کردار میں فرزند بنی ہاشم میں سب سے زیادہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مشابہ تھے. آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گیا, دیکھا کہ وہ عبادت الہی میں مصروف ہیں. آپ کا رنگ زرد اور آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں, قدموں پر ورم اور پنڈلیاں خشک ہو چکی تھیں. میں نے عرض کیا, والد گرامی, آپ عبادت میں کیوں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت اور تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ میرے والد بزرگوار نے فرمایا, بیٹا, میں جتنی بھی عبادت کروں آپ کے جد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبے میں سجدہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, میرے اللہ, تیرا بندہ تیرا محتاج ہے, تیرے دروازے پر تیری رحمت اور احسان اور بخشش کا منتظر کھڑا ہے.
امام سجاد علیہ السلام کی کوششوں نے لوگوں کی بیداری کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اسلامی علوم اور علم کو نئی زندگی بخشی اور اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی فکری کوششوں کے لیے ضروری پلیٹ فارم مہیا کیا. امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ مجرم اموی حکمرانوں کی عداوت اور دشمنی کے زد میں رہے اور انہوں نے اسلام کی اس گویا زبان کو خاموش کرنے کی کوششیں کیں. آخرکار اموی عامر ولید بن عبد الملک ابن مروان نے فیصلہ کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس طرح امام علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 12 محرم الحرام اور دوسری روایت کے مطابق 25 محرم الحرام سن 94 ہجری قمری میں ایک سازش کے ذریعے سے زہر دے کر شہید کر دیا گیا.
دین احمد کی قسم, حق کا ولی ہے سجاد, دین احمد کی قسم حق کا ولی ہے سجاد، آیت حق ہے امام ازلی ہے سجاد، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، قسمت دین تیرے ساتھ چلی ہے سجاد، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، تیرے خطبات کی وہ شمع جلی ہے سجاد، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، ذلت زیست سے تو موت بھلی ہے سجاد، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، تیرے چلنے میں وہی شان علی ہے سجاد، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، یہ تیرے صبر کی ہی دریا دلی ہے سجاد، پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، پھوٹ کر چھالوں نے قدموں کو جہاں چوما ہے، میری آنکھوں میں وہ پرخار گلی ہے سجاد، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، خون سے آپ ہی کے پھولی پھلی ہے سجاد، پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، پڑھ کے جب ناد علی خود کو کیا دم میں نے، میرے سر آئی بلا آ کے ٹلی ہے سجاد، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، بیردا زینب دلگیر چلی ہے سجاد، آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، آبرو ہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، جب سرے بزم تیری بات چلی ہے سجاد،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں،
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
لوگوں یہ تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں، مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں، نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم،
مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم،
گھر فاطمہ زہرا کا کس پہ ہنسے اجڑا، جب ہو قیامت تو یوں آئیں گی زہرا،
قیامت تو یوں آئیں گی زہرا،
ایک ہاتھ میں دو بازو،
ایک ہاتھ میں دو بازو،
ایک ہاتھ میں دو بازو، ایک ہاتھ میں پرچم،
مظلوم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا محمد ہے
جس گھر میں محمد ہے
جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
لوگوں نبی زادی کا بازاروں میں آنا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا اس بات پہ روتے ہیں
اس بات پہ روتے ہیں
اس بات پہ روتے ہیں اس درد کا ماتم
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم
ابھی آپ سامعین فرزند رسول خدا حضرت امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے روزنامہ ایران کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں جس کا عنوان ہے عوامی حکومت امام خمینی کی سیرت کے سہارے چل رہی ہے، یہ بات کہی صدر ایران نے۔ گزشتہ روز صدر ایران اور ان کی کابینہ نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور تجدید عہد کیا۔ اس موقع پر صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہفتہ حکومت کے پہلے دن کابینہ کے اراکین کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کا یہ پیغام ہے کہ حکومت امام خمینی کے ساتھ تجدید عہد کو تمام خوبیوں اور اقدار کے ساتھ عہد سمجھتی ہے۔ امام خمینی عبد صالح تھے، اس لیے ہمیں عوام کی خدمت میں ان کی مدد کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دینی فرائض کے بعد خدا کی قربت کا سب سے اچھا ذریعہ اس کے بندوں کی خدمت ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ آج دنیا کے ہر علاقے میں لوگ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ملک سے دور رہنے والوں سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ سب لوگ اگر خدمت کرتے بھی ہیں تو اس میں ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس میں ان کے ذاتی یا جماعتی مفادات مضمر ہوتے ہیں، لیکن امام خمینی نے ہمیں خدا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کا درس دیا۔ سامعین اب چلتے ہیں القصص العربی کی تفصیلی خبر جانب۔ عنوان ہے اسرائیل کا حقیقت سے سامنا، عالمی تنہائی یا ایٹمی ایران۔ ایٹمی مذاکرات کے سمندر میں ہوا کا رخ وہی ہے جس کی ایرانی کشتی کو ضرورت ہے اور جو اسرائیل کو ناپسند ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جون جون ایران سے ایٹمی معاہدے کا امکان بڑھ رہا ہے، اسرائیلی قیادت کی بوکھلاٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور وہ اس معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ ایران کو دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا، خواہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ معاہدہ ناکام ہو گیا تو ایٹمی طاقت بننے کی ایران کی راہ سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر معاہدہ کامیاب ہوا تو اس پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے منجمد اثاثے بھی آزاد ہو جائیں گے، جس سے اس کی تجارت اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور انرجی کے بحران کا سامنا کر رہے یورپ کو تیل اور گیس کی برآمدات کا سنہری موقع مل جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں روزنامہ جنگ کی جانب۔ عنوان ہے چار قانونی کیسز عمران خان کے سیاسی کیریئر کے لیے خطرہ بن گئے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو چار مختلف قانونی کارروائیوں کا سامنا ہے اور ان سب سے ان کے سیاسی کیریئر کو خطرہ ہے۔ عمران خان اگر خود کو ان مقدمات سے بچانے میں ناکام ہوئے تو اس کا مطلب ان کے لیے سیاست سے نااہلی ہوگا۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں۔ اس وقت قانونی نوعیت کے خطرات، توہین عدالت کی دو کاروائیوں، توشاخانہ کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے دو ریفرنسز اور فارن فنڈنگ کیس میں اساتذہ کے غلط گوشوارے جمع کرانے کے کیس کی صورت میں ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ نواز شریف اور عمران خان کے کیس میں کسی قدر مماثلت یوں ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے اساتذہ کے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ نواز شریف کے معاملے میں دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ قابل وصول اساتذہ انہوں نے وصول نہیں کیے۔ عمران خان کے کیس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ توشہ خانہ کے تحائف فروخت کر کے انہیں کتنی رقم ملی۔ اور اب روزنامہ سیاست۔ گستاخ رسول راجہ سنگھ گرفتار، ضمانت پر رہا۔ راجہ سنگھ نے اپنے یوٹیوب چینل سری رام تلنگانہ پر 20 اگست کو ایک انتہائی قابل اعتراض ویڈیو جاری کرتے ہوئے شان رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ حالانکہ پولیس نے فوری طور پر حرکت میں آ کر راجہ سنگھ کو گرفتار تو کر لیا، لیکن ضابطہ کارروائی میں فقدان کے نتیجے میں ملزم رکن اسمبلی کی ضمانت پر رہائی عمل میں آ گئی۔ پولیس ریمانڈ رپورٹ کی مخالفت کرتے ہوئے راجہ سنگھ کے وکیل کرونا ساگر نے عدالت کو یہ واقف کروایا کہ منگل ہارٹ پولیس نے راجہ سنگھ کی گرفتاری کے لیے سپریم کورٹ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل آوری نہیں کی اور سی آر پی سی کے دفعہ A41 کے تحت نوٹس دیے بغیر ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس استدلال پر مجسٹریٹ نے تکنیکی بنیاد پر پولیس ریمانڈ رپورٹ کو مسترد کر دیا، جس کے فوری بعد بی جے پی رکن اسمبلی کے وکیل نے درخواست ضمانت پیش کر دی۔ راجہ سنگھ کی اس حرکت نے بین الاقوامی سطح پر برہمی پیدا کر دی، لیکن پولیس کی گرفتاری اور اسی دن ضمانت پر رہائی سے یہاں کے عوام مزید ناراض ہو گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ضمانت منظور کیے جانے پر راجہ سنگھ نے احاطہ عدالت میں اپنے وکلاء کے ساتھ خوشیاں منائی اور بعد ازاں اپنی ذاتی بلٹ پروف کار میں روانہ ہو گیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی یہاں شہ سرخی ہے، دوسری قوموں کے خلاف پابندیوں کی پالیسی ناکام رہی ہے وزیر خارجہ۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مالی میں اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تجربات سے یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری قوموں پر پابندیاں کامیاب نہیں رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالی کے ساتھ معاشی دفاع اور تعلیم شعبوں میں تعاون ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی ایران کی سائنس اور صنعت کے شعبے میں ایک نمائش کا مالی میں انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی امور میں ایران اور مالی کا تعاون دونوں ملکوں کے تعلقات کا اہم حصہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مالی کے داخلی امور میں کچھ ملکوں کی مداخلت اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے صرف علاقائی حالات پیچیدہ ہو رہے ہیں اور اس سے مالی میں ناپائیداری پیدا ہو رہی ہے۔ المیادین کی سرخی ہے، تہران کے لیے بہترین معاہدہ، واشنگٹن اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ گیا، اسرائیلی سیکورٹی ذرائع۔ اسرائیلی میڈیا نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ ایران کے سامنے اپنے تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فی الحال اور اس مرحلے پر ایران کے ایٹمی معاہدے کو روکنا ممکن نہیں ہے اور تہران اپنے لیے آئیڈیل معاہدے تک پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایٹمی معاہدے کے بعد ایران اور پاسداران انقلاب کو مزید سرمایہ حاصل ہوگا اور عرب ملکوں نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کو ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی ناراضگی سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے چینل 13 نے ایک اعلی اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ آئی آئی اے کی کمزور تحقیقات اور حالات سے یہ اندازہ ہے کہ ایٹمی معاہدہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اور اب اردو پوائنٹ کی یہ خبر، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آئندہ دنوں میں بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اتحادی حکومت کی کاوشوں کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ حکومت کو ہر کام کے لیے آئی ایم ایف سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ معاہدے میں ذرا بھی تبدیلی آئی تو مشکلات ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے قطر میں میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت کی کاوشوں سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہماری بھرپور کوشش جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام، اور یہیں پر اپنے میزبان طاہر شمیم کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
گزشتہ ہفتے کے دوران سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کے افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے معاشی نتائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، افغانستان میں امریکی فوجی مداخلت کے 20 سالوں کے دوران اس ملک کے اقتصادی میدان میں کئی نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں سب سے اہم افغانستان کے اقتصادی، صنعتی اور ٹیکنیکل ڈھانچے کی تباہی ہے۔ یقیناً اس ملک میں اس بنیادی ڈھانچے کی ابتدائی تعمیر نو میں اب کئی عشرے لگیں گے۔ 11 ستمبر 2001 کے مشکوک حملے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کا بہانہ تھے، لیکن اس جنگ کے معاشی اہداف شروع سے ہی طے کیے گئے تھے، کیونکہ امریکی نقطۂ نظر ہمیشہ سلامتی کے ساتھ معاشی نقطۂ نظر پر مبنی رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، سلامتی ہمیشہ امریکی معاشی اہداف اور مفادات کی خدمت میں ہوتی ہے۔ افغانستان میں بھی امریکہ کا شروع سے ہی معاشی نقطۂ نظر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے معدنی وسائل اور زیر زمین پرکشش ذخائر افغانستان میں امریکی طویل مدتی فوجی مداخلت کا باعث بنے۔ اگر امریکہ نے صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر افغانستان پر فوجی حملہ کیا ہوتا تو یہ مشن طالبان کے زوال کے بعد 2001 میں ختم ہو چکا ہوتا۔ امریکی فوجی مشن کے آغاز کے بعد سے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے اور دہشت گرد مزید طاقت پر ہوتے رہے۔ جیسے جیسے دہشت گرد طاقت حاصل کرتے گئے، افغانستان میں امریکی قدم مضبوط ہوتے گئے۔ اس دوران منشیات کی پیداوار کئی گنا بڑھ گئی۔ افغانستان کے زیر زمین بارودی سرنگوں کی خبریں تو سامنے آئیں، لیکن افغانستان کے بیش قیمت قدرتی وسائل کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ امریکی فوجی طیاروں کی بمباری، جس نے افغانستان کے 20 سال کے فوجی قبضے کے دوران طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، وہاں اس نے افغانستان کے تمام اقتصادی، صنعتی اور تکنیکی انفراسٹرکچر کو بھی خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ ان 20 سالوں میں افغانستان امریکہ کی اقتصادی ترقی کے لیے افیون کی بڑے پیمانے پر کاشت اور ملک کے قلب سے زیر زمین معدنی وسائل و ذخائر نکالنے کی جگہ بن گیا ہے۔ امریکی فوجی مداخلت کے 20 سال کے معاشی نتائج میں بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری، اقتصادی ڈھانچے میں امریکی سرمایہ کاری کی کمی، افغانستان کا غیر ملکی امداد پر انحصار، سست معاشی ترقی، مالیاتی اور انسانی سرمایہ کی بیرون ملک اڑان، نجی شعبے کی طرف توجہ کا فقدان، معاشی ضروریات پر توجہ کا فقدان، بڑھتا ہوا سماجی فرق، بڑھتا ہوا معاشی فرق، بدعنوانی، مالیات کی عدم ادائیگی، منشیات کی پیداوار میں اضافہ اور اسمگلنگ وغیرہ شامل ہیں۔ 2 دہائیوں کے قبضے کے دوران افغانستان میں اقتصادی ترقی میں نمایاں کمی آئی ہے اور عدم تحفظ نے سرمایہ کاری کو متاثر کیا ہے۔ عوام کی قوت خرید میں کمی ہوئی اور بے روزگاری اور غربت میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ بے روزگاری اور بدعنوانی افغان عوام کے اب بھی بنیادی خدشات ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این ڈی پی نے پیشم گوئی کی تھی کہ افغانستان میں غربت کی شرح 70% تک بڑھ سکتی ہے اور 2022 کے آخر تک ضرورت مندوں کی تعداد 18 ملین تک پہنچ جائے گی۔ 2001 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد امریکہ نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی معیشت کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن یہ ملک نہ صرف یہ کہ خود کفیل نہیں ہے بلکہ اس کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ غیر ملکیوں پر انحصار کرتی ہے۔ افغانستان کے اقتصادی امور پر توجہ رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ امدادی رقوم اقتصادی انفراسٹرکچر کو مستحکم کرنے میں نہیں لگائی گئیں، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا گیا کہ افغانستان میں ترقی اور ریاست کی تعمیر و استحکام کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں۔ درحقیقت بڑے پروجیکٹس کے لیے جمع ہونے والی زیادہ تر رقم کو قلیل مدت کے منصوبوں میں خرچ کیا گیا اور یہ سب کچھ فوری آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا، جس سے افغانستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی۔ افغانستان میں گرانٹس کی شکل میں جو رقم آئی اس نے بدعنوانی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ کاروبار کے امکانات کو بھی کم کر دیا۔ افغانستان کی معیشت کی بنیاد زراعت ہے۔ موجودہ حالات میں زراعت ہی واحد شعبہ ہے جس میں سرمایہ اور روزگار پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ زراعت افغانستان کو متوازن اقتصادی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے، جس سے ملک میں استحکام اور افغان گھرانوں کو معاشی طور پر با اختیار بنایا جا سکتا ہے، لیکن زرعی زمینوں کے انتظام کے فقدان اور اس شعبے میں ضروری انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے اس شعبے میں خود کفالت کی طرف نہیں بڑھا جا سکا۔ اگرچہ افغانستان کی 80% آبادی بالواسطہ یا بلاواسطہ زرعی سرگرمیوں سے منسلک ہے، لیکن امریکی ذرائع کے مطابق 2018 کے لیے صرف 400 ملین سے 500 ملین ڈالر زرعی شعبے کے لیے مختص کیے گئے۔ افغانستان میں سیاسی مسائل کی ایک محقق ڈاکٹر زہرا محمودی کا خیال ہے کہ قبضے کے ان 20 برسوں کے دوران امریکہ بطور قابض قومی اثاثوں کی لوٹ مار نیز اقتصادی ترقی کے ناقابل تلافی مواقع کو ضائع کرنے کا ذمہ دار ہے۔ امریکہ وسیع پیمانے پر سرکاری املاک اور خزانے کی بربادی نیز کابل کی حکومت میں موجود بدعنوان اور موقع پرست عناصر کا حامی رہا ہے جو اقتصاد کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا باعث بنے۔ افغانستان میں سیکیورٹی فراہم کرنے میں امریکہ کی نااہلی کی وجہ سے تعمیر نو کی ٹیموں نے سیکیورٹی خریدنے کے لیے غیر ملکی امداد کا ایک بڑا حصہ اپنی حفاظت پر خرچ کیا۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد منشیات کی کاشت اور پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا اور افغانستان کو منشیات کی سب سے بڑی منڈی بنا دیا گیا۔ افیوم کی منڈی تیزی سے بحال ہوئی اور افغانستان میں افیوم کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئیں۔ 2001 سے پہلے طالبان کی حکومت کے تحت اوسطاً تقریباً 68,000 ہیکٹر رقبے پر سالانہ پوست کاشت کی جاتی تھی اور اس سے 3,000 ٹن افیوم حاصل ہوتی تھی، لیکن 2001 سے 2021 تک افغانستان پر امریکی قبضے کے وقت وہاں سالانہ اوسطاً 152,000 ہیکٹر رقبے پر پوست کاشت کی گئی اور اس سے تقریباً 5,000 ٹن افیوم حاصل ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان میں امریکی مداخلت کی ایک وجہ پوست کی کاشت کے خلاف جنگ بھی تھی۔ افغانستان کے لیے امریکی غیر ملکی امداد پر سنگین تنقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امداد کا ایک اہم حصہ مغربی ممالک کو واپس لوٹا دیا جاتا۔ مغربی ممالک نے افغانستان میں ترقیاتی پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مغربی ماہرین اور غیر ملکی این جی اوز کا بے حد استعمال کیا، اور یوں اس امداد کا بڑا حصہ غیر ملکی مشیروں کی تنخواہوں کے ذریعے ڈونر ممالک کو منتقل کیا جاتا۔ دوسری طرف مقامی ماہرین کو استعمال نہ کرنے اور افغانستان میں ترقیاتی عمل کے لیے اہم ترجیحات میں مقامی لوگوں کو نظر انداز کرنے سے افغان شہریوں کو خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا۔ مغربی ممالک کی اکثریت نے بھی افغانستان کے لیے اپنی امداد کو ان ممالک کی طرف سے تیار کردہ سامان کی خریداری سے مشروط کر دیا۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل امداد کا 60% سے زیادہ افغانستان میں خرچ نہیں کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
Thank you.